الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن حکیم کی آیت: اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو معاملات میں مہارت رکھتے ہیں ان کی اطاعت کرو. اگر اس کائنات میں تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا حل اللہ سے مانگو اور اس کے نبی سے مانگو. یہی سب سے خوبصورت طریقہ ہے اور بہترین مفہوم کے لحاظ سے کامیابی کا ذریعہ ہے. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، کائنات کا نظام اللہ نے پانچ چیزوں پہ رکھا ہے. ایک چیز بھی اگر خراب ہو جائے تو وہ بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی چھت کے نیچے جب چھت پھٹ جائے سارے بارش کا شکار ہوتے ہیں، جب چھت پہ لینٹر پڑ جائے سارے بارشوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جب سایہ آنا شروع ہو جائے تو دھوپ سے محروم ہوتے ہیں، جب دھوپ آ جائے تو سائے سے محروم ہو جاتے ہیں. دھوپ کے وقت میں دھوپ لگنا رحمت ہے، سائے کے وقت میں سایہ لگنا رحمت ہے. جہاں چھت کی ضرورت وہاں چھت کا پڑنا رحمت ہے، اور جہاں چھت کی ضرورت نہیں وہاں چھت کا نہ ہونا رحمت ہے. اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بھی پانچ چیزوں کے نیچے رکھا ہے، وہ بطور چھت کے ہیں. جو بندہ بھی اس میں سوراخ کرے گا، سب کے فرش کمزور ہوں گے، سب کے جسم کمزور ہوں گے. پہلا نظام، اس کو اعتقادات کہا جاتا ہے. مسلمان اپنا عقیدہ بنائے، اور عقیدے میں تین چیزیں ہیں: ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم رہے کہاں پہ ہیں، اور ہم نے جانا کہاں پہ ہے. قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، آپ کو صرف اللہ کی ذات نے بنایا ہے، نہ اس کا اس میں کوئی شریک تھا، نہ اس کا اس میں کوئی مشیر تھا. انسان کا چہرہ اللہ کی چاہت، اس کی آنکھ اللہ کی چاہت، اس کا لباس اللہ کی چاہت، اس کی خوبصورتی اللہ کی چاہت. چاہے وہ حبشی ہے تو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اس سے پیار کرتا ہے، اگر وہ گورا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اگر وہ مٹیالے رنگ کا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اگر وہ گندمی رنگ کا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. وہاں سے اللہ ہمیں لے کر آیا ہے، بغیر ہماری مرضی اور منشا کے، بغیر ہمارے سوال اور جواب کے. یہ ذات اللہ کی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے، آج تک کوئی انسان بھی آئینے میں دیکھ کر دنیا کو یہ نہیں کہتا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، میں بدصورت ہوں. کالا آدمی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، گورا آدمی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، گندمی آدمی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے. اللہ کے بنانے میں نہ کوئی شک ہے، اور ہمارے بننے میں نہ کوئی شک ہے. ہمارے عقیدے میں بنیاد ہے، ہمیں لے کر بھی اللہ آیا ہے. دوسرا مرتبہ ہے، ہم رہے کس کے حکم سے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات کے حکم سے ہیں. ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، دیکھنا اٹھنا، سونا بیٹھنا، پیشاب کرنا، پخانے کرنا، چارپائیوں پہ لیٹنا، وہاں سے اٹھنا، صبح کو اٹھ کے اپنے کاموں پہ جانا، اس ساری تحریک کے پیچھے میرے اللہ کی مشین ہے، میرے اللہ کا نظام ہے. میرے اللہ کی توجہ ہے، میرے اللہ کی فکر ہے، میرے اللہ کی محبت ہے، میرے اللہ کی دیکھ بھال ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس پہ اللہ اپنی دیکھ بھال نہ کرتا ہو، جس کو اٹھاتا نہ ہو، جس کو سلاتا نہ ہو، جس کو بٹھاتا نہ ہو، جس کو چلاتا نہ ہو۔ ساری دنیا کے انسان دیکھ لیں، اپنی مشینوں سے چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، پخانہ کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، میٹھا پی رہے ہیں، ٹھنڈا پی رہے ہیں، گرم پی رہے ہیں، ہوائیں لگ رہی ہیں، فضائیں لگ رہی ہیں، دھوپ لے رہے ہیں، سایہ لے رہے ہیں، ساری چیزیں میرے اللہ کے حکم میں ہیں۔ عقیدے میں تیسری چیز آتی ہے، ہم نے یہاں سے جانا کہاں پہ ہے؟ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب نے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ مگر انسان جب حیوانات کی زندگی میں آئے اور مادیات کی زندگی میں آئے، اس کو آنے پہ بھی شک ہو جاتا ہے، اس کو رہنے پہ بھی شک ہوتا ہے، اس کو جانے پہ بھی شک ہوتا ہے۔ جب یہ عقیدہ بگڑا، سمجھ جاؤ کہ سب کچھ بگڑ گیا۔ جب یہ عقیدہ خراب ہو گیا، سب کچھ خراب ہو گیا۔ پہلا حق اپنے رب کے سامنے رکھو، اللہ تیری طرف سے آئے ہیں، اللہ تیرے حکم سے رہے ہیں، اللہ تیرے پاس جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے سارے اعمال کی خبر قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کو اعتقادات کہا جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے انسان کے رہنے کی، یہ ضرورت ہے انسان کی، یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس عقیدے میں اللہ بھی صاف ہے، اس عقیدے میں بندے کو بھی صاف ہونا چاہیے۔ نہ خدا کی خدائی میں کوئی شک ہے، نہ ہماری بندگی میں کوئی شک ہے، لیکن دنیا کے مادیات اور دنیا کے لہو و لعب، کھیل تماشوں کی زندگی نے آج اس عقیدے کو بھی کمزور کر دیا ہے۔ اس عقیدے کے لیے اللہ نے حکماء کو بھیجا ہے، اللہ نے متکلمین کو بھیجا ہے، جنہوں نے کلام کر کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ دو نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ کی ذات صرف ایک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک گروہ جہنم میں جا رہا ہوگا، میرا اللہ اس کو بلائے گا، پوچھے گا تیرے پاس کوئی نبی آیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پوچھے گا رسول آیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پوچھے گا کوئی کتاب آئی تھی؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ پوچھیں گے تو رہتا کدھر تھا؟ وہ کہے گا میں جنگل میں رہتا تھا۔ اللہ پوچھیں گے وہاں کیا چیزیں تھیں؟ وہ کہے گا درخت تھے، سبز تھے، پھل تھے، بڑے خوبصورت تھے، مشکیں آتی تھی، خوشبوئیں آتی تھی۔ اللہ پوچھیں گے یہ تو بتا، وہ جو درخت تھے، کتنے بندے اس کو بنا سکتے ہیں؟ ایک بنا سکتا ہے کہ دو بنا سکتے ہیں؟ وہ کہے گا اللہ ہم یہی کہتے تھے کہ ان کو دو نہیں بنا سکتے، صرف ان کو ایک بنا سکتا ہے، ایک ہی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ برابر تھے، خوبصورت تھے، خوبصیرت تھے، ان کی ہوائیں برابر تھی، خوشبوئیں برابر تھی، سبزہ برابر تھا، ان میں تمام چیزیں ایسی نظر آتی تھی کہ ہم مشورہ کیا کرتے تھے کہ دو چیزیں اس کو بنانے والی نہیں، صرف ایک چیز اس کو بنا سکتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اگر تم نے ایک کا تصور درختوں کے بارے میں رکھا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ میں اس توحید کی بنیاد پہ آج تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ بے شک نبی نہیں آیا، بے شک رسول نہیں آیا، بے شک کتاب نہیں آئی، بے شک قرآن نہیں آیا، لیکن تمہاری عقل نے، ذہن نے، آنکھوں نے، کانوں نے، ہر چیز نے سنا سنایا اور کہا یہ تھا کہ ان کو صرف ایک ذات اٹھا سکتی ہے، ایک ذات بنا سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی، دو بندے نہیں کر سکتے، دو چیزیں نہیں کر سکتی، وہ ایک ذات میں ہی تھی۔ تم نے اس وقت تصور میں مجھے یاد کیا تھا، آج میں اس کے صدقے سے تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اس کو اعتقادات کہتے ہیں۔ دنیا دو ہو جائے، ساری کی ساری چیزیں ادھر چلی جائیں۔ دوسرا مسئلہ ہے، اعتقاد جب پکا ہوگا، اگلا مسئلہ آتا ہے عبادات کا۔ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ میرے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ورنہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چاہے مشرک کی سفارش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں، وہ رد کر دی جائے گی، اور 125,000 نبی کریں، وہ رد کر دی جائے گی۔ بزرگ کیا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ کے اولیاء اس کی سفارش کیا کر سکتے ہیں؟ جس کی سفارش پر نبی کو جواب مل جائے، جس کی سفارش پر اللہ کہہ دیں کہ ابو طالب نبی کلمہ پڑھتا تو میں کچھ کر دیتا، لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، چچا تیرا ہے، سکا رشتہ ہے، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن پاؤں جہنم میں جائیں گے، باقی باہر نکال دیا جائے گا۔ آپ کے صدقے سے حضرت ابراہیم سے کہا جاتا ہے اپنے والد کے لیے توبہ مت کر، تیری توبہ سے اس کی قبولیت نہیں ہو سکتی، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت ابراہیم کے والد کو جب آگ میں پھینکا جائے گا، اس وقت ابراہیم کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ ایک شکل کا انسان لائیں گے جو حضرت ابراہیم کے والد کی طرح خدا کی طرف سے بنایا جائے گا، اور اس کو مسلمان کہا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ لو
لوگ سمجھیں گے کہ ابراہیم کا والد جنت میں چلا گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے والد کی شکل ایک جانور کی طرح بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا ہے عقیدے پہ سمجھوتا نہیں، نبی سفارش کرے تو مشرک کی معافی نہیں، نبی سفارش کرے تو بدعتی کی معافی نہیں، نبی سفارش کرے تو دو خدا کہنے والوں کی معافی نہیں۔ چاہے نبی کریں، چاہے رسول کریں، چاہے صحابہ کریں، چاہے اولیاء کریں، چاہے غوث کریں، چاہے کتب کریں، چاہے ابدال کریں، ساری دنیا سفارش کرتی جائے، جس نے میرے اللہ کے ساتھ ظلم کر کے تو کہہ دیا، شرک کر دیا، اس کی ہرگز ہرگز معافی قبول نہیں ہے۔ لا یقبل منہا شفا، کوئی سفارش قبول نہیں۔ لا یؤخذ منہا عدل، کوئی عدل قبول نہیں۔ لا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس لیے عقیدے کے بعد عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب میں اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤں اور ذلیل بن جاؤں، میرا اللہ عزت والا ہے، میں ذلت کا شکار ہو جاؤں۔ جس طرح لومڑی ہوتی ہے، لومڑی اگر شیر بن جائے تو بے وقوف شمار ہوتی ہے، اگر شیر عاجزی میں آ کے لومڑی کی شکل اختیار کر جائے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، ہمیں کھاتا نہیں، ہمیں مارتا نہیں، ہمیں چیخیں نہیں دیتا، اس شیر کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں غنی صرف اللہ کی ذات ہے، اگر تم آج شیر بننا چاہو اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ لومڑی کی صورت بناؤ، عاجزی کی صورت بناؤ، تمام چیزیں اپنے اندر سما کر لے جاؤ۔ خدا کی قسم، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا حق یہ بتایا ہے، سب کچھ اپنے اللہ کے سامنے جھکا دو اور رکوع کرتے رہو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہودی اکڑتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ میرے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کی نماز میں رکوع ادا کیا ہے۔ جو بندہ رکوع ادا کرتا ہے اس کی ساری صدارت وزارت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے آ کے جھک رہا ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اخلاقیات ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، ہمارے نبی علیہ السلام بہت خوبصورت اخلاق والے تھے، اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر پتھر تو کیا، جانور تو کیا، درخت تو کیا، آسمان کا جو چاند تھا وہ بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کو دیکھ کر بڑے بڑے کافر آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر دہیہ قلبی 70,000 کافروں کو لے کر آپ کی خدمت میں آ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر بڑی بڑی عورتیں ایمان لے آتی ہیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک یہودی ضد میں آ کر میرے نبی کے بستر پہ پخانہ کر کے چلا گیا، اور اس نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کو آج تکلیف ہوگی، مگر اس کا سامان رسول اللہ کے کمرے میں رہ گیا۔ رات کو وہ آیا، اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے دروازہ کھولا، سامنے یہودی آیا، اللہ کے نبی نے دسترخوان بچھایا، پھر میرے نبی علیہ السلام نے کہا رات کو رہنا ہے کہ جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے دیر ہو گئی، میں نے رات کو رہنا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ گندا بستر مجھے پیش کر دیا جائے گا، لیکن جب دروازہ کھولا، اللہ کی قسم اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ علماء لکھتے ہیں وہ رسول اللہ کی خوشبو تھی۔ جب آپ اندر داخل ہوئے، اپنے دست مبارک سے اس کے بستر کو دھو دیا، اس کو دھوپ میں سکا دیا، رات کو اس کو بچھا دیا۔ جب وہ مہمان آیا، بستر پہ لیٹنے لگا، خوشبو آ گئی، اللہ کے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے اس کو بلایا، آپ کے پاؤں میں گرا، اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں تو سمجھتا تھا آپ مجھے ڈانٹیں گے، آپ مجھے گالیوں کے جواب دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ نے یہ بستر کو صاف کر کر، دھوپ لگا کر اس کو صاف کر کر مجھے پیش کر دیا ہے۔ ایسا نبی کہاں نصیب ہوتا ہے؟ اخلاقیات میں گندی زندگی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے رب اس کے ساتھ خوبصورت معاملہ پیش کرے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا نبی اس سے خوش ہوگا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے محلے والے اس سے خوش ہوں گے۔ اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاق کی مثال خوشبو کی دکان کی طرح ہے، اگر وہ دکان پہ آئے تب بھی خوشبو ہے، باہر جاؤ تب بھی خوشبو ہے، جہاں سے چلو تب بھی خوشبو ہے۔ اخلاق کی زندگی کا آج مسلمان نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بھائی بھائی سے آنکھیں پھیرتا ہے، باپ بیٹے سے آنکھیں پھیرتا ہے، ہفتہ ہفتہ باپ کی ملاقات نہیں، بیٹے کی ملاقات نہیں، ماں کی ملاقات نہیں، دروازے اپنے، کمرے اپنے، فرش اپنے، کھانے اپنے، پینے اپنے، بستر اپنے، سب کچھ اپنا اپنا کر دیا گیا، نفسی نفسی کا عالم کر دیا گیا۔ مسلمان مسلمان کو دیکھتا نہیں، مسلمان مسلمان کو ملتا نہیں، مسلمان مسلمان سے دعائیں نہیں کرواتا، جس کی بنیاد پر اس امت میں بے برکتی کے اسباب آ گئے ہیں۔ اس چھت کے نیچے اللہ کے دین کے ہوتے ہوئے بھی، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی، مجاہد کے ہوتے ہوئے بھی، مسجد مدرسے کے ہوتے ہوئے بھی، علماء کے ہوتے ہوئے، طلباء کے ہوتے ہوئے، ہماری خوبصورت خوبصورت خوبصیرت مائیں طاہرہ پاک مائیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آج بے برکتی کا شکار ہو گئے ہیں. چوتھی چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ان کو معاملات کہا جاتا ہے, لینا کس سے ہے دینا کس سے ہے. اللہ کے نبی جب صبح اٹھتے تھے آپ علیہ السلام لینے کا حساب کرتے دینے کا حساب کرتے, قرض والے کو قرض ادا کرتے. اللہ کے سامنے جب جنازہ آتا نبی علیہ السلام سے کہا جاتا آئیے آپ جنازہ پڑھائیے, میرے نبی علیہ السلام کہتے جاؤ دیکھو اس پر قرض تو نہیں ہے, آج یہ ٹال تو نہیں کرتا, مٹول تو نہیں کرتا, دھوکہ تو نہیں دیتا, فریب تو نہیں کرتا, غنات تو نہیں کرتا. اگر میرے نبی کو بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ اس پہ قرض باقی ہے, اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو, ایسے نظام کے اوپر اللہ کے نبی آتے ہیں, حضرت عمر آتے ہیں, نظام کے اندر لینے اور دینے کے معاملات میں, کھوٹ اور ملاوٹ کے معاملات میں اللہ کے نبی نے فرمایا صبح معاملات دیکھو شام کو معاملات دیکھو, جس کا لینا ہے تو لے لو, جس کو دینا ہے تو دے دو, جس کو معاف کرنا ہے تو معاف کر دو. حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو جنت میں داخل دیا گیا, عمل اس کا نیک کوئی نہیں تھا. جب اس سے پوچھا فرشتوں نے بتا کوئی نیکی تیرے پاس ہے, اس نے کہا کوئی نہیں ہے صرف ایک ہے, لوگ آتے تھے مجھ سے قرض لیتے تھے, میں اپنے منشی سے کہا کرتا تھا اگر معاف کر دو تو معاف کر دینا, لینا ہے تو اس کو مہلت دے دینا, تھوڑا تھوڑا اس سے لے لینا, آج اس کو مہلت دے دو اللہ کل تمہیں مہلت عطا فرمائے گا. اس کو لین دین کے معاملات کہتے ہیں. میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں آیا جس نے لین دین کے معاملات میں کسی کو مکمل نہ کیا ہو. ہر یہودی کیا, ہر عیسائی کیا, کافر کیا, مشرک کیا, بت پرست کیا, سارے نبی علیہ السلام کو صدیق کہتے تھے, سارے امین کہتے تھے, امانت دار کہتے تھے, صداقت دار کہتے تھے. امت کا طبقہ پریشان رہتا ہے ہمارے قرض ادا نہیں ہوتے, قرضوں میں ڈوب چکے ہیں. حقیقت یہ ہے آپ کی نیت خراب ہوتی ہے, دینے کی نیت نہیں ہوتی, اللہ سے وعدہ نہیں ہوتا, اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, اللہ سے کچھ کرتے نہیں ہیں. یہ نظام کی وجہ سے قرضوں پہ قرضے ڈوب گئے, ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی. القرض مکراز المحبہ, قرض نے محبت میں کینچی ڈال دی اور اس کو کاٹ کر خاندان کو الگ کر دیا, اس کو الگ کر دیا, اس کو الگ کر دیا. قرضہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نحوست ہے, جب تک ممکن ہو جائے اس کو نہ لیا کرو, لیکن لینا ضرورت شریعہ کے مطابق. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے نبی یہودیوں سے قرضہ لیتے اور اپنی چادر مبارک گروی کے طور پہ ان کے پاس رکھتے, رہن کے طور پہ ان کے پاس رکھتے. نبی پاک علیہ السلام حضرت بلال حبشی سے کہا کرتے مہمان آئے ہیں ان کا انتظام کر لو اور جا کے قرض ادا کر لو اور اس کا پورا کر دو. اللہ کے نبی کے لین دین معاملات بالکل درست تھے, اور جتنے معاملات درست ہوتے ہیں اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. اس سے آخری چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, معاملات کے بعد عبادات بھی اچھی ہوں, اخلاقیات بھی اچھی ہوں, اطاعتیں بھی اچھی ہوں, لین دین بھی اچھا ہو, اور اس کے بعد انسان کا خاتمہ اچھا ہو. اللہ رب العزت نے اعتقادات کے اندر عقیدے کو سمجھا دیا کہ خدا کو دو نہ کہنا, صرف اللہ کو ایک کہنا. عبادات کے اندر اللہ نے عبادات کو سمجھایا, اور عبادات نبی سے کئی طریقوں سے آتی ہیں, کئی رنگوں سے آتی ہیں. آج مسلمان اس اختلاف کو دیکھتا ہے, لیکن اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے آئمہ کرام بنائے, جن کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, امام شافی کہا جاتا ہے, امام مالک کہا جاتا ہے, امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے. یہ چاروں آئمہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں, اور جنتیوں کے لقب سے ملقب ہیں, اور ان کو تابعین کہا جاتا ہے, تبع تابعین کہا جاتا ہے. یہ وہ چار آئمہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے چاروں طریقے نقل کر کر امت کے سامنے رکھ دیے. سارے کے سارے حق میں ہیں, سارے جنتی ہیں, سارے برحق ہیں, اور ان کی مثال اللہ کی اس نظام پہ بہت بڑی رحمت کی دلیل ہے. اگر یہ آئمہ نہ ہوتے تو نبی کی سنتیں رہ جاتی. آج مسلمان اس چیز کو لڑائی بنا کے بیٹھ گیا, امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں, باقی تینوں امام آپ کے, امام ابو حنیفہ استاد ہیں اور تینوں امام آپ کے شاگرد ہیں. فارس کے خاندان سے امام ابو حنیفہ ہیں, سلمان فارسی کے آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا فارس میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا اگر دین سریا ستارے پہ جائے گا تو وہ عالم وہاں سے اٹھا کے امت میں تقسیم کر دے گا. اور علماء لکھتے ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں. اور نبی علیہ السلام کا طریقہ آتا ہے, حضور نے رفع یدین کر کے نماز پڑھی, اور ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی, ہاتھ اٹھا کر بھی نماز پڑھی, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. یہ تمام چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں امت پریشان ہو جاتی ہے, لیکن آئمہ کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے تو امام ابو حنیفہ ایک طریقہ لیتے ہیں, امام شافی رحمت اللہ علیہ دوسرا طریقہ لیتے ہیں, جو شوافے ہیں وہ بھی سنت پہ چلتے ہیں, جو مالکی ہیں وہ بھی سنت پہ چلتے ہیں, دونوں سنتیں زندہ ہوتی ہیں اماموں کے عمل کرنے سے. اور امام بھی کون سے ہیں؟ جو رسول اکرم علیہ السلام کے دین کو لے کر آتے ہیں. امام ابو حنیفہ جب کوفہ میں پیدا ہوتے ہیں، کوفہ شہر میں پورا فقہ حنفی رواج ہوتا ہے. جب آپ افغانستان میں جاتے ہیں، افغانستان میں فقہ حنفی کا رواج ہے. جب ترکستان میں جاتے ہیں، وہاں پر اللہ نے فقہ حنفی کو اٹھایا ہے. جس وقت پاکستان کی طرف نگاہیں ہیں، پاکستان میں فقہ حنفی ہے. ہندوستان میں چلے جائیں، وہاں پر فقہ حنفی ہے. وہاں پر امام فقہ حنفی کا ہے، مفتی فقہ حنفی کا ہے، جج فقہ حنفی کا ہے. اور فقہ حنفی کیا ہے؟ یہ فقہ شافعی کی کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ امام شافعی بیٹے ہیں، امام ابو حنیفہ روحانی باپ ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ استاد ہیں. امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد امام شافعی امام ابو حنیفہ کے محلے میں آتے ہیں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں. اور نماز کا جب وقت آتا ہے تو امام شافعی اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، ان کا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین کر کے نماز پڑھی جائے. لیکن جب امام ابو حنیفہ کے محلے میں آئے اور آپ کی مسجد کے اندر نماز پڑھی، کوفہ کے علاقے میں جب نماز شروع کی، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ان کا مسلک الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی مسجد کے اندر وہ طریقہ اختیار کیا جو امام ابو حنیفہ کا ہے، اور وہاں پہ نماز پڑھائی لیکن وہاں پہ رفع یدین نہیں فرمایا. دنیا کو ثابت کرنے کے لیے ہم تو استاد شاگرد ہیں، ہم تو باپ بیٹا ہیں، ہم تو دوست ہیں، ہم تو ایک نبی کے امتی ہیں. ہم اختلاف کرتے ہیں صرف نبی کے طریقے کو چمکانے کے لیے، نبی کی دو سنتوں کو لانے کے لیے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے. امام ابو حنیفہ جس طرف جاتے ہیں آپ کی فقہ اس طرف مرتب ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ آپ کو اتنی عزتیں عطا فرماتا ہے کہ مدینہ کا ادب اس طرح کرتے ہیں، 7-8 دن مدینہ میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں نے اپنے کوفہ میں جانا ہے، اس لیے کہ میں نے یہاں پہ وضو نہیں توڑا اور اب میرا وضو ٹوٹنے لگا ہے، میں رسول اللہ کے شہر میں وضو توڑنا پسند نہیں کرتا. وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. ایسے ائمہ حضرات آپ کے سامنے کیا لاتے ہیں؟ عبادات کو صاف کر کے لاتے ہیں. رسول اکرم کی نماز کیسے تھی، حضور اکرم کا طریقہ کیسے تھا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کس نے رکھی ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے رکھی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے رکھی، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے رکھی. امام مالک کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور مدینہ المنورہ کے مہاجروں میں سے خوبصورت مہاجر ہیں، اور رسول اللہ کے شہر کے خوبصورت عاشق ہیں، اور یہاں پہ آ کے جوتی نہیں پہنتے، ننگے پاؤں چلتے ہیں. مدینہ الرسول کا ادب اتنا ہے، وہاں پہ پیشاب نہیں کرتے، رسول کا ادب اتنا ہے، وہاں استنجا نہیں کرتے، وہاں پہ گندگی نہیں گراتے، پوری زندگی وہاں پہ رہتے ہیں. ایک دن رات کو سوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے خواب میں پتہ چل جائے میری زندگی کتنی باقی ہے. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، رسول اکرم علیہ السلام کی مجھے زیارت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواب میں کہا، مجھے یہ تو بتا دیا جائے میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں وہ زندگی مدینہ میں گزاروں اور وہاں میری وفات ہو جائے اور وہاں سے میں اٹھوں اور نبی کے پیچھے چل کر میں اپنی زندگی کو گزاروں. کہتے ہیں کہ ان کو خواب نظر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. خواب کے اندر رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو ایسے اٹھایا اور 5 کا اشارہ کیا. امام مالک صبح اٹھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ نے مجھے کیا بتایا کہ 5 دن رہ گئے ہیں، 5 سال رہ گئے ہیں، 5 مہینے رہ گئے ہیں، 5 گھنٹے رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، کیا رہ گیا ہے؟ لیکن تعبیر بتانے والا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا. ابن سیرین تھے جو تعبیروں کے صدر ہیں، تعبیروں کے امام ہیں، بہت بڑا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور ابن سیرین کی بہن خفصہ بنت سیرین ہے جو کہ سیرین خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جو 30-30 سال تک اعتکاف بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتی تھی. کہتے ہیں ابن سیرین کے پاس امام مالک نے بندہ بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ مجھے خواب آیا، اللہ کے نبی نے مجھے 5 کا اشارہ دیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ یہ 5 سال ہیں یا 5 مہینے ہیں، لیکن ابن سیرین کو یہ نہ بتانا کہ یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے، وہ آپ کا غلام آیا، اس نے آ کر ابن سیرین کو کہا ایک خواب ہے، ایک بزرگ نے پوچھا ہے، اس کی تعبیر تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھا بتاؤ خواب کیا ہے؟ کہا اس نے دیکھا ہے اللہ کے نبی نے خواب میں اس کو اشارہ دیا ہے، 5 انگلیاں دکھائی ہیں، اب وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے ان کی زندگی 5 سال باقی ہے، 5 مہینے باقی ہے، یا 5 گھنٹے باقی ہے، یا 5 منٹ باقی ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ابن سیرین بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خواب کوئی عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ بڑا عالم دیکھے گا، اللہ کے نبی کا کوئی عاشق دیکھے گا، اللہ کے نبی کی اطاعت پہ چلنے والا دیکھے گا. کہتے ہیں کہ اس نے بتایا مجھے پتا نہیں کس نے دیکھا ہے، امام مالک نے کہا پتہ کر کے آؤ یہ خواب دیکھا کس نے، وہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ غلام نے کہا کہ مجھے نام بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ کہا نہیں، پہلے تم مجھے نام بتا کر آؤ، مجھے تو لگتا ہے وہاں پر ایک بزرگ ہے جس کا نام امام مالک ہے، شاید اس نے دیکھا ہو۔ وہ گیا، اس نے کہا حضرت وہ نام پوچھ رہا ہے، امام مالک آپ کو سمجھ بھی گیا ہے؟ حضرت نے کہا جاؤ میرا اس کو بتا دینا کہ امام مالک نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ابن سیرین نے کہا واقعتاً کسی عالم سے بڑھ کر یہ خواب کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ابن سیرین نے تعبیر بتائی کہ پانچ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو پانچ سال، نہ پانچ مہینے، نہ پانچ منٹ، نہ پانچ دن، نہ پانچ گھنٹے۔ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام مالک تو اپنی وفات کا مجھ سے وقت مانگتا ہے اور میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن پانچ چیزوں کا علم اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا، پانچ چیزوں کا علم اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، پانچ چیزوں کا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا مت الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کم ہوئے گی، آپ مجھے یہ تو بتائیں۔ نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، تو مسئول ہے، میں سائل ہے، میں مسئول ہوں، نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں قیامت کا علم کب آئے گا، کسی بندے کو یہ پتہ نہیں۔ یہ جو آتا ہے نا قیامت آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، کہیں میڈیا پر کئی جگہوں پر خبریں آتی ہیں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نبی کی سیرت کو پڑھنے والا ہر وقت اس بات کو سمجھے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے 23 سال پہلے، اور 40 سال پہلے دجال بدبخت آئے گا، اور یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، اور دابت الارض کا فتنہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے قیامت کب آئے گی، ہر مسلمان یہ جواب دے سکتا ہے قیامت آنے میں 40 سال تو ضرور باقی ہیں، کیونکہ دجال کا آنا میرے نبی کی زبان سے ثابت، حضرت عیسیٰ کا زندہ ہونا میرے نبی کی زبان سے ثابت، آپ کا دمشق کے مینار پہ اترنا میرے نبی کی زبان سے ثابت، آپ کا امامت مہدی میں نماز پڑھنا میرے نبی کی تمام چیزوں سے ثابت، آپ کا اس امت میں شادی کرنا، پھر آپ کی اولادوں کا ہونا، یہ تمام چیزیں میرے نبی کی زبان سے ثابت۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے والا اگر میڈیا پر اخباروں پہ دیکھ کر یہ کہے کہ 2 سال بعد 3 سال بعد قیامت آئے گی یا اس کے آثار نظر آ چکے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ بہت سی نشانیاں اللہ کی طرف سے ثابت ہو چکی ہیں، جس میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جو چرواہے ہیں، نگہبان ہیں، جو چرواتے تھے بکریوں کو، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک، بڑے بڑے پلازوں کے مالک، بڑی بڑی حویلیوں کے مالک، بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک، بڑی بڑی دولتوں کے مالک، اور آج یہ امت کو نظر آ رہا ہے کہ جن کے کھیت تھے غریبوں کی زمین تھی، وہ کہیں سکیموں کے ساتھ لگ گئی، اللہ نے ان کو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بن گئے، کھرب پتی بن گئے، ایسی گاڑیاں دی گئی جن کے دروازے کھولنے کا پتہ نہیں، چلانے کا پتہ نہیں، ان کو بھی سیکھتے ہیں، بڑائی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ نشانی تقریباً آپ کو ہر جگہ پوری نظر آتی ہے۔ یہ جو آپریشن ہوتے ہیں، آپ کی مارکیٹیں گر رہی ہیں، آپ کی دکانیں گر رہی ہیں، یہ بڑے بڑے پل بن رہے ہیں، بڑی بڑی سمتیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، یہ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قیامت کی علامات ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، جہاں پر مسجدوں کو بھی گرایا جاتا ہے، ساری چیزوں کو گرا دیا جاتا ہے صرف اس بات کے لیے بلڈنگ اونچی ہو جائے، سب کو نظر آ جائے، یہ تمام پلازوں کا بننا قیامت کی علامات ہے۔ دوسری علامات یہ بتائی کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں بالکل عام ہو جائیں گی۔ آج تو یہاں تک مسئلہ پہنچ چکا ہے کہ بچے کی شادی کراؤ تو باپ چھوٹ گیا، بیٹی کی کراؤ تو ماں چھوٹ گئی، دونوں رشتے ٹوٹتے ہیں شادی کے بعد، بندھن ٹوٹتے ہیں شادی کے بعد۔ اور تیسری بات یہ فرمائی تھی دوست سکے بھائی سے بھی اونچا ہو جائے گا، سکا بھائی نیچا ہو جائے گا، اور باپ انسان کا سب سے دور کا بندہ بنے گا، اور اس کے عام بندے سب سے قریب کے بندے بن جائیں گے، اور ماں کی نافرمانی کرے گا، قریب قریب کے لوگوں کو چھوڑے گا، دور کے لوگوں کو اپنائے گا، اپنوں پہ اعتماد ٹوٹے گا، غیروں پہ اعتماد آئے گا، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، سڑکوں پہ اگر نظر نہیں بھی آتی تو آج امت نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی، ان کی سیڑھیاں، ان کی موویاں، ان کی تمام چیزیں اپنے گھروں میں لا کر، مسلمان کہتا ہے بے شک گانے والی سڑک پہ نظر نہیں آتی، میرے گھر میں آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں گانے والی یہ ہے، میرے گھر میں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں موسیقی والی یہ ہے، میرے گھر میں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سروے کر لو، 500-600 گھر جہاں پر ہوں، ہر گھر میں داخل ہوتے جاؤ، کوئی گھر آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جو اس شبہ سے پاک ہو جائے، یا جہاں پر یہ ہوائیں نہ لگیں، یا جہاں پر یہ فضائیں نہ لگیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نظام عطا فرمایا ہے، اس لیے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، جبرائیل تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ تو جواب کیا ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، جو نہیں نظر آتا ہے وہ بھی اللہ کو آتا ہے، جو نظر آتا ہے وہ بھی اللہ کو آتا ہے، اس کو ہی تو اللہ کہتے ہیں، جو نظر آئے وہ بھی اس کو آئے، جو نہ آئے وہ بھی اس کو آئے، وہ تو پھر دوسرا خدا بن جائے گا، تیسرا بن جائے گا، چوتھا بن جائے گا۔ نبی سے بڑا کوئی نبی نہیں، ہمارے رسول سے بڑا کوئی رسول نہیں، ہمارے نبی کو دو معجزات تھے، سامنے سے بھی دیکھتے تھے، پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، دو طرف سے دیکھنے والا نبی، جس کا دل کبھی سوتا نہیں، آنکھ جس کی سوتی ہے، جو ایک دم سے اٹھ جاتا ہے، جو فرش عرش پہ چمک کے چلا گیا، جس نے اپنے رب سے کلام کر لیا، گفتگو کر لی، دیدار کر لیے، سب کچھ کر لیے، وہ اللہ کا رسول کہتا ہے جبرائیل تو نہیں جانتا، جبرائیل میں بھی نہیں جانتا، قیامت تک نہیں جان سکتے کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کی پیشن گوئی کرنا بھی اسلام میں شامل نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے۔ آج اگر کوئی پیشن گوئی کرتا ہے سب جھوٹ ہے، امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ ہر وقت قیامت میں 40 سال ہوتے ہیں، ہر وقت قیامت میں 40 سال ہونا یہ نبی کی سیرت ہے، 40 سال اللہ کی طرف سے مہلت ہے اس امت کو، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پہلی امتوں پہ یہ نشانیاں نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، یا اللہ میری امت کی توبہ پر کچھ نرمی کر دے، اللہ نے فرمایا کہ سال پہلے اس کی توبہ قبول کر لوں گا، نبی نے کہا نہیں یا اللہ، ایک مہینہ پہلے اللہ نے کہا کر لوں گا، نبی نے کہا نہیں اللہ، کہا نہیں ایک دن پہلے قبول کر لوں گا، نبی نے کہا اللہ نہیں پھر بھی وہ گناہ کرے گی، کہا نہیں گھنٹہ پہلے کر لوں گا، نبی نے کہا نہیں پھر بھی وہ گناہ کرے گی، منٹ پہلے کر لوں گا، نبی نے کہا نہیں اللہ پھر بھی وہ گناہ کرے گی، ایک سیکنڈ پہلے کر لوں گا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا جب اس کے پاؤں سے جان نکلے تو توبہ قبول کروں گا، اللہ کے رسول نے کہا پھر بھی کوئی پتہ نہیں، وہ کلمہ چھوڑ بیٹھے۔ پھر اس کے بعد کہا چلو جب سینے سے نکل جائے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں یا اللہ پھر بھی کوئی پتہ نہیں، اس سے کفر ہو جائے، اللہ نے فرمایا چلو جب اس کے حلقوم کے اندر آ جائے گی تب جا کے اس کی قبول کر سکتا ہوں، اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو منظور فرمایا کہ میری امت کی توبہ اس وقت تک قبول ہو جائے جب تک کہ غرغرہ آ جائے، جب تک کہ حلق میں اس کی روح اٹک جائے۔ اس لیے جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہا کرو بھائی توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اور کچھ نہ کہا کرو، وراثت نہیں، وصیت نہیں، قرضے نہیں، لین دین نہیں، اور باتیں مت پوچھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کوئی وصیت کر جائیں ہمارے بارے میں، کوئی بچوں کے بارے میں، کوئی بڑوں کے بارے میں، کوئی بہنوں کے بارے میں، کوئی بھائیوں کے بارے میں، اس کو یہ تو کہا کرو بھائی پہلے اپنا کلمہ تو پڑھ لے، آخری کلمہ تو پڑھ لے، تاکہ تیری تو جنت بنے، میرا تو ہو جائے گا جو ہو جائے گا، میں تو پھر بھی پڑھ لوں گا جو پڑھ لوں گا، تو مر رہا ہے تو کچھ تو بتا جا، پلاٹ کیسا ہوگا، مکان کیسے ہوگا، تقسیم کیسے کریں گے، اس بھائی کا کیا بنے، اس بہن کا کیا بنے، اس بیٹے کا کیا بنے، اس ماں کا کیا بنے، یہ نہیں سوال ہے۔ سوال تو یہ ہوتا ہے بھائی اپنا کلمہ پڑھ لے، تو فرمایا قیامت کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ دوسری کیا، ینزل الغیث، بارش برسے گی، کب برسے گی کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں، نبی کو نہیں، رسول کو نہیں، تو کسی اور کو کیا ہو سکتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تم نے کیا کرنا ہے، بڑے منصوبے بنانے والا اللہ ہنستے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کئی بندوں کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ 10-10 سال کی زندگی کے منصوبوں میں سہن کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ان کو دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے، فرشتے ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ کیسا پاگل ہے، کیسا جاہل ہے، کیسا بے وقوف ہے، کیسا بددیانت آدمی ہے، اس کو موت کا فکر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم نے کہاں مرنا ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو آج مسلمان علم غیب کی بات چھیڑ دیتا ہے، نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، تب بھی اللہ کی مرضی، نہیں تھا تو اللہ کی مرضی۔ آپ اس پہ اتفاق کیا نہیں کرتے کہ ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، اماموں کے سردار ہیں، سب سے بڑی جنت کے مالک ہیں، جنت کے وارث ہیں، چابی کے مالک ہیں، کلمہ ان کو بڑا ملا، قرآن ان کو بڑا ملا، جنت ان کو بڑی ملی، اور آپ کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ لوگ صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، نبی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، ان کے پاس علم غیب تھا نہیں تھا، تھا تو بھی اللہ کی مرضی، نہیں تھا تو بھی اللہ کی مرضی۔ لیکن جو نبی خود کہتے ہیں 5 چیزیں میں نہیں جانتا، 5 چیزیں میں نہیں جانتا، وہ صرف اللہ جانتا ہے، جبرائیل تو بھی نہیں جانتا، وہ صرف اللہ جانتا ہے، پھر اس بحث میں نہ پڑو۔ بات چل رہی تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، پانچ انگلیاں میرے آقا نے دکھائی. ابن سیرین نے کہا اے امام مالک، آپ کو رب نے یہ بتایا ہے، نبی نے اشارہ دیا ہے کہ امام مالک زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت آئے، پانچ چیزیں میرے علم میں نہیں اور تیری زندگی کا میں سوال نہیں کر سکتا. البتہ اللہ کے نبی کی جہاں پر امت میں شفقتیں ہیں وہاں پر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے کہہ دیا کہ اے جبرائیل، میرے امتی کی مجھے ہلکی پھلکی نشانی تو بتا دے تاکہ وہ اپنی موت کے لیے تیار ہو جائے، وقت نہ بتا، کچھ نہ سوال کر، صرف مجھے ہلکا پھلکا اشارہ بتا دے کہ میں اپنی امت کو بتا سکوں کہ اب تمہاری موت آ جائے گی. فرمایا اے اللہ کے نبی، جب ان کی کمر جھک جائے، سیدھا کھڑا نہ ہو سکیں، سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف وہ جانا شروع ہو چکے ہیں. جب ان کے بال سفید ہو جائیں، بے شک وہ کالے کر کر جوان بن جائیں، اس جوانی کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اللہ کے نبی ناراض ہوں گے اور جنت آپ سے دور ہوگی. بالوں کو سفید رکھو، کالا مت کرو. رسول اکرم علیہ السلام سے فرمایا جس کے سفید بال ہو جائیں سمجھ جائے کہ بڑھاپے کی طرف آ کے بڑھ چکا ہے. اور تیسری بات فرمائی، جس کے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے سمجھے کہ میری وفات قریب آ رہی ہے، اب سیٹ چھوڑ کے مجھے ان کو عطا کرنی. نظام کائنات، نظام زندگی ہے. یہ فقہاء کرام ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے فقہ رکھی، امام مالک رحمت اللہ علی، امام شافی رحمت اللہ علی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی، چاروں امام ہیں، چاروں جنتی ہیں، چاروں نبی کے متبع ہیں، چاروں نبی کے مقتدی ہیں، چاروں نبی کو ماننے والے ہیں، چاروں نے نبی کے چاروں صورتیں، سب طریقے، ساری سنتیں آپ کے سامنے زندہ کر دی. ان کو ائمہ کہا جاتا ہے، ان میں امام مالک بھی حق میں، امام شافی بھی حق میں، تمام چیزیں حق میں ہیں. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں، چار حکیم آئیں، ایک مریض بیٹھا ہو، اس مریض کو کہا جاتا ہے اس کو یہ دوائی کھلاؤ، دوسرا حکیم کہے گا یہ دوائی کھلاؤ، تیسرا کہتا ہے وہ دوائی کھلاؤ، چوتھا کہتا ہے وہ دوائی کھلاؤ. اب چاروں حکیموں کا جب تجزیہ کرتے ہیں، ایک کی دوائی بہت زیادہ گرم تھی وہ بھی چھوڑ دی، دوسرے کی دوائی بہت زیادہ ٹھنڈی تھی وہ بھی چھوڑ دی، تیسرے کی دوائی بہت زیادہ معتدل تھی، اس کو انصاف میں لیتے ہوئے استعمال کیا اور فیصلہ کیا کہ تینوں حکیم حکیم تو ہیں، تینوں حکیم طبیب تو ہیں، تینوں حکیم تجربہ کار تو ہیں، لیکن میں جس دوائی کو برداشت کر سکتا ہوں وہ یہ چوتھے نمبر پہ حکیم ہے، اس کی دوائی مجھے موافق آ گئی، باقی تینوں کی دوائیاں درست، تینوں کے تجربے درست، تینوں کی حکمتیں درست، تینوں کی کورس درست، تینوں کی تمام چیزیں درست، لیکن مجھے موافق نہیں آ رہی، اس لیے میں ان کی دوائی کو برداشت نہیں کر سکتا. چاروں میں سے جسم کا حکیم آپ ایک چنتے ہیں، وہ دوائی آپ کو موافق آ جائے، آپ اس کو لے کر چلتے ہیں، اللہ آپ کو صحت عطا کر دیتا ہے، باقی تینوں حکیم آپ ان کی دوائی نہیں لیتے، لیکن ان پر غلطی کا فتویٰ نہیں لگاتے، جہالت کا فتویٰ نہیں لگاتے، غلطی کا فتویٰ نہیں لگاتے، اور یہ مانتے ہیں حکمت ان کی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ان کا بھی ٹھیک ہے، مگر میں ان کی حکمت کی دوائی کو برداشت نہیں کر سکتا، میرا مزاج اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اب وہ چار حکیم بھی ہیں، چاروں طبیب بھی ہیں، چاروں تجربہ کار بھی ہیں، مگر مریض نے ایک حکیم کا انتخاب کیا، اللہ نے اس کے جسم کو شفا عطا کر دی. اس طرح یہ چار آئمہ ہمارے روحانی حکیم ہیں، ایک طرف امام ابو حنیفہ، ایک طرف امام شافی، ایک طرف امام مالک، ایک طرف امام احمد بن حنبل، چاروں حکیم آپ کو سب کچھ دیتے ہیں، آپ سب کا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن چاروں کی دوائیاں آپ استعمال نہیں کر سکتے، تین کی بھی نہیں کر سکتے، دو کی بھی نہیں کر سکتے، لا محالہ، چاروں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا، اور وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کا مرضی انتخاب کریں. اگر حنفی فقہ میں جائیں، امام ابو حنیفہ کو چنیں، الحمدللہ ان کو یہ تمام چیزوں میں ترجیح ہے کہ وہ رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ کے بعد بہت بڑی ہستی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے علم کا بہت بڑا سمندر ان کے پاس ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باقی تینوں حضرات کے تمام استادوں میں شامل ہیں، اور بہت بڑے اللہ کے ولایت کے درجے پہ قائم ہیں، تقوی طہارت کے درجے پہ قائم ہیں. اس لیے اس اختلاف کو اختلاف کفر نہیں کہا جاتا، یہ رحمت ہے. اختلاف علماء امتی رحمتن، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے. مالکی بھی بھائی، شافعی بھی بھائی، حنبلی بھی بھائی، ہنسی بھی بہائی، لیکن جو چاروں ہی طبیبوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. جو چاروں طبیبوں کو چھوڑے وہ اللہ کے نبی کو چھوڑا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی مانو اور اس کے نبی کی مانو. ایک تنظیم قائم کرو، ایک جماعت قائم کرو، اکیلے اکیلے نہ کھڑو. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اکیلا اکیلا اللہ تمہیں لے کر آئے گا، اور اکیلا اکیلا اللہ تمہیں لے کر آیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اجتماعی نظام قائم ہونا چاہیے، اور مسلم امت میں، مسلم مملکت میں ایک امام رکھیں، اور اس کے پیچھے آپ اس کے مقتدی بن کر جائیں، تب جا کے آپ کا نظام چلے گا. اور اگر ایک مشرق کی طرف چلے، ایک مغرب کی طرف چلے، ایک جنوب کی طرف چلے، ایک شمال کی طرف چلے، اور چاروں سمجھیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ کو امام کی اتباع کرنی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو امر علیکم عبد حبشی، اطاعت کرو اگرچہ حبشی غلام بھی تمہارے قریب آ جائے اس کی بھی اطاعت کرو. خدا کی قسم غلامی کے اندر بھی بہت بڑا مزہ ہے، کسی کا نوکر بن جانا بہت بڑا مزہ ہے، کسی کا خادم بن جانا بہت بڑا مزہ ہے. کچھ خوش نصیب صحابہ تو وہ تھے جو اللہ کے نبی کے خادم بنے، کچھ تابعین وہ تھے جو صحابہ کے خادم بنے، کچھ وہ تھے جو اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے. اور اللہ کے نبی نے کہا جب اویس سے کرنی آئے، عمر میرا ان کو سلام دے دینا، اور اے عمر تم ان کو یہ بتا دینا کہ اللہ کے نبی کہہ کر گئے کہ تم حضور اکرم علیہ السلام کے لیے بھی دعا کرنا. ایسے خوبصورت اتباع والے تمام چیزوں میں لازم آتے ہیں. اس کو خلافت فی الارض کہا جاتا ہے کہ مسلمان جب اکٹھے ہو جائیں، ان کی نمازیں، قرآن، تمام چیزیں ایک نہج پہ آئیں، ایک تنظیم پہ آئیں، اور وہ اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت میں آئیں، اللہ کی عبادت میں آ جائیں، ان تمام میں ایک تنظیم ہو جائے. آج کیا وجہ ہے ایک مسلمان کے پیچھے امام بن کر وہ نماز پڑھائے، آپ سب اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ آپ سے یہ کہے کہ میں حکومت سنبھال لوں، میں خلافت سنبھال لوں، آپ ایک بندہ بھی اس کی طرف نہیں جاتے، اس کو کون سی اطاعت کہا جاتا ہے، کون سی امارت کہا جاتا ہے؟ وہ کیسا امام ہوگا جس کی امامت پر، قیادت پر آپ کو اعتماد نہیں؟ اس لیے اللہ سے خلافت مانگو، خلافت فی الارض مانگو، جو ابو بکر صدیق کو عطا کی گئی، حضرت عمر کو عطا کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت نے کہا امیر المؤمنین آپ کتنے بڑے خلیفہ ہیں، میں آپ سے ایک چیز بتانے آئی ہوں. پوچھا بتا کیا ہے؟ کہا میرا ایک خامد ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے اور پورا دن روزہ رکھتا ہے. یہ کہہ کر وہ چلی گئی. حضرت عمر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. ایک حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے، ان نے حضرت عمر سے کہا آپ کو پتا ہے یہ عورت کیا کہہ کر گئی ہے؟ کہا اپنے خامت کی تعریف کر کر گئی ہے، اور میں نے بھی اس کو کہا ہے کہ تیرا خامت تو بہت اچھا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے. اس وقت حضرت اقسم نے کہا اے عمر ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر کر گئی ہے. اور وہ مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ یہ تھا کہ جب میں رات کو سو جاتی ہوں یہ اپنی عبادت کرتا رہتا ہے، دن کو میں کام کرتی رہتی ہوں یہ اپنی عبادت کرتا رہتا ہے، رات کو یہ کھڑا رہتا ہے، بیوی کا حق زوجیت ادا نہیں کرتا. جبکہ اللہ کے نبی بھی تو ہیں، 11 بیویاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، سب کے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں، سب کے دینی حقوق ادا کیے ہیں، سب کے مالی حقوق ادا کیے ہیں، سارے حقوق ادا کر دیے ہیں، یہ رہبانیت والا کام نہیں چلے گا. اس وقت حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے اقسام میں کیسا عمر ہوں جس کو خدا نے خلیفہ بنا دی ہے، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا کہ یہ عورت مجھے اپنے خامت کی تعریف کر کر گئی ہے، یہ اپنا دعویٰ پیش کر کر گئی ہے. اس وقت حضرت اقسم نے کہا اچھا بتاؤ اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، اس عورت کے خامت کو جواب کیا دینا چاہیے؟ حضرت عمر خاموش رہے، فرمایا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت اقسم نے کہا اس کے خامت کو بلا کر یہ فیصلہ کریں کہ تین دن تک تو عبادت کر سکتا ہے، مگر چوتھی رات کو تو عبادت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے ہاں تجھے آنا پڑے گا. حضرت عمر حضرت اقسم کو دیکھ رہے ہیں، پوچھا یہ بتا اقسم تو نے یہ فیصلہ کہاں سے لیا؟ حضرت اقسم کہتے ہیں میں نے قرآن سے لیا. پوچھا وہ کیسے لیا؟ کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے مسنا ثلاثہ رباعہ، ایک شادی کر سکتے ہو، دو کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک آدمی کی چار بیویاں تو چار راتیں اس کی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اس کی بیویاں تین ہیں تو اس کی پھر ایک رات ایسے جا سکتی ہے. اگر دو بیویاں دو راتیں بچ گئی, اگر ایک بیوی ہے تین راتیں بچ گئی. ظاہر ہے اس کی ایک بیوی ہے اور ایک خامد ہے, تین راتیں عبادت کرے چوتھی رات اپنی بیوی کو دے. حضرت عمر نے دل لگا لیا اور اس وقت ان کو گورنر بنا دیا اس علاقے کے اندر اور کہا کہ بے شک میں امیر ہوں, بے شک میں عالم ہوں, بے شک میں خلیفہ ہوں, لیکن تیری صلاحیت نے آج مجھے اس بات نے مجبور کر دیا ہے کہ میں تجھے اسلامی حکومت میں ایک گورنری کا عہدہ عطا کر دوں. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو, جب چھتیں آپ کی کمزور ہیں, جن کو بڑا سمجھیں وہ دعا نہیں کرتے, جن سے حاجات مانگتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے, یا تو ان کی مسلوں پہ ہدایت کی دعا کرو یا اللہ سے کہو کہ اللہ آپ کو متبادل عطا کرے. اور وہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا تم سے وعدہ ہے, نبی کا نہیں, رسول کا نہیں, صحابی کا نہیں, اللہ کی ذات کا وعدہ ہے. لیستخلفنہم, عربی کا یہ جملہ لیستخلفنہم, اس کا ترجمہ اللہ تمہیں ضرور 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 خلافت عطا فرمائے گا. کم استخلف الذین من قبلہم, جیسے اس سے پہلے اللہ نے خلافت عطا فرمائی تھی ابو بکر سے لے کے عمر بن خطاب تک, عمر بن عبد العزیز تک اللہ نے یہ خلافتیں عطا فرمائی. وہ اے ایمان والو تمہیں بھی خلافت عطا فرمائے گا, بشرطے کہ تم الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے بعد نیکیوں کی چادریں بچھا دو, نیکیوں کے فرش مزین کرو, نیکیوں سے بلڈنگ مزین کرو, نیکیوں سے محلے مزین کرو, اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا. اور خلافت کیا ہے؟ جب حضرت عمر بن عبد العزیز دنیا سے گئے لوگوں نے کہا یہ تو کبھی نہیں بخشا جائے گا, اس نے تو حکومت کی ہے, اس نے تو خلافت کی ہے. جب جنازے میں لوگ آئے جو آپ کے مخالف تھے, انہوں نے کہا جتنا بڑا یہ خلیفہ بن کر گیا ہے, آؤ ہم دیکھتے ہیں اس کا رب اس کا چہرہ نعوذ باللہ بدل دے گا, اس نے بہت بڑا کچھ کیا ہوگا. خدا کی قسم جب وہ مخالفین آئے تو قبر کے سرحانے پر آسمان سے ایک کاغذ میرے اللہ نے گرایا, فرمایا ھذا براءۃ لعمر بن عبد العزیز من النار, یہ پروانہ جنت سے رب نے پھینکا ہے اس کی قبر پر, اور دنیا کو بتایا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کو آج جہنم سے بچا لیا گیا. یہ نظام امت ہے, یہ کیسی تیاری ہے انسان کی کہ عمارت کو دیکھ کر ووٹ پہ دار و مدار رکھ کر ان کی طرف اپنی نظریں آپ نے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے حالات کو درست کریں گے. اللہ کی قسم کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلافت کا نظام قائم نہ ہو. مجاہدین فی سبیل اللہ کی طرف سے کائنات کی غلاظتیں صاف کر دی جائیں اور کلمہ اپنی صاف شکل میں آئے, نماز خوبصورت شکل میں آئے, روزہ بہترین شکل میں آئے, قرآن خوبصورت شکل میں آئے, علماء استی روپ میں آئے, اولیاء استی روپ میں آئے, تبلیغ کا میدان سجے, جہاد کا سج جائے, ہجرت کا سج جائے, ایمان کے پروانے آ جائیں, خلافت فی الارض پیدا ہو جائے. وہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کے علم پر بھی, آپ کے عمل پر بھی, آپ کی داڑھیوں پر, آپ کی ٹوپیوں پر, آپ کی نماز پر, آپ کی زکات پر, آپ کی مغفرت پر, آپ کی توبہ پر, آپ کے شکر پر. ورنہ یہ 10 بندے ہمارے ملکوں میں جو بیٹھ گئے ہیں, کیا یہ آپ کو اسلام دے سکتے ہیں؟ یا آپ کو عزت دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کے ملک کو بچا سکتے ہیں؟ یہ آپ کی ان تمام چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو ولی بنا دے, اللہ ان کو امام بنائے, اللہ ان کو مجاہد بنائے. لیکن ہر جس امت جن چیزوں سے امید لگا کے بیٹھ گئی وہ ساری کی ساری جہالت ہے. کام ٹھیک انہوں نے نہیں کرنا, کام ٹھیک تو آپ نے کرنا ہے, آپ کی عبادات نے کرنا ہے, آپ کے اعمال نے کرنا ہے. اور ہر بندہ اس جملے پہ غور کرے جو سیدنا ابو بکر صدیق کا تھا, این کس الدین وانا حی, دین میں نقصان ہو جائے اور عمر زندہ رہے, ابو بکر زندہ رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر گھر میں محلے میں یہ آواز پیدا ہو جائے, این کس الدین وانا حی, دین زندہ نہ رہے, دین میں نقصان آ جائے, ہم زندہ رہیں, یہ کیسی زندگی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ملک جن اوقات سے دوچار ہے, ہر مسلمان پریشان بیٹھا ہوا ہے. مائیں بیچاری شہادت پہ جا رہی ہیں, ہمارے مرد, ہماری عورتیں, ہماری بازار, منڈیاں محلے ہر طرف اور مسجدوں میں آنے سے بیویوں نے اپنے خامدوں کو روکنا شروع کر دیا. ساتھی بتا رہا ہے کہ تین جمعے نہیں پڑے. کیوں؟ بیوی نے کہا کہ جمعے میں لازمی دھماکہ ہو جائے گا, بازار میں ہو جائے گا, مارکیٹوں میں ہو جائے گا, ان جگہوں میں ہو جائے گا. اگر دین پورا ہو, نماز پوری ہو, کلمہ پورا ہو, سود نہ ہو, رشوت نہ ہو, داڑھی رکھی ہو, ٹوپی پہنی ہو, اللہ کے نبی کی سیرت ہو اور تمام لباس سفید ہوں, اللہ کے نبی کے پورے طریقے انسان پہ ہوں, پھر اس کو شہادت کا ڈر نہیں بلکہ نعمت سمجھ کر مسجدوں میں شہادت مل جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جائیں. لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے, ابھی تک تو میں نے داڑھی نہیں رکھی, ابھی تک تو میں نے ٹوپی نہیں پہنی, ابھی تک تو میں نے اپنی کمیٹیاں سود والی ڈالی ہیں, ابھی تک تو میرے اکاؤنٹ سود میں ہیں, ابھی تک تو میں گروی اور ربا پہ کام کرتا ہوں, ابھی تک تو میں نے نماز شروع نہیں کی, ابھی تک تو میں نے کوئی توبہ نہیں کی, ابھی تک تو میں نے گناہوں سے اپنے اللہ سے معافی نہیں کروائی. اگر میں اب مر گیا تو میرا بنے گا کیا؟ مسلمان تیار نہیں, جس کی وجہ سے جمعے چھوڑنے پڑ رہے ہیں, نمازیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں. قرآن میں مدارس میں بچوں کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ ان کو چھڑوا دو. نہیں, ایسا ہرگز نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلا علی, اسلام غالب آتا ہے, اسلام کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. یہ میرے نبی کا فرمان ہے, میرے نبی کی حدیث ہے. الاسلام یعلو, اسلام بلند ہوتا ہے, ولا یعلا علی, اسلام کے اوپر بلندی نہیں آتی. اب اگر آپ کو یہ نظر آ رہی کہ ہمارے اوپر بلندی آئی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, اور اس کو پورا کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ ہمیں خلافت فی الارض کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں خلیفہ لانے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہماری دعاؤں سے ایسا انسان عطا فرمائے جو خلافت فی الارض کے منصب کو اٹھائے اور پوری دنیا میں اللہ اس کے ایمانیات سے مزین فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد ایک نکاح کی تقریب ہے, حضرات تشریف رکھیں.